يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما
اے ایمان والو مت کھاؤ اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مگر یہ کہ ہو خرید و فروخت تمہاری آپس کی رضامندی سے اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہیں اور جو شخص کرے گا یہ سرکشی اور ظلم سے تو عن قریب ہم اس کو داخل کریں گے آگ میں اور وہ اللہ تعالیٰ پر بالکل آسان ہے اگر تم بچتے رہو گے ان بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ دور کر دیں گے اور عزت و بزرگی کی جگہ داخل کریں گے۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجئے۔ خلاف شریعت تجارت اور بیع خیار۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایماندار بندوں کو ایک دوسرے کے مال باطل طریقے کے ساتھ کھانے کی ممانعت فرما رہے ہیں، خواہ اس کمائی کے ذریعے سے ہو جو شرعاً حرام ہے، جیسے سود خوری، قمار بازی یعنی جوا، اور ایسے ہی ہر طرح کی حیلہ سازی کو اسے شرعی صورت جواز کی دے دی ہو۔ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال ہوتا ہے کہ ایک شخص کپڑا خریدتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر مجھے پسند آیا تو رکھ لوں گا ورنہ کپڑا اور ایک درہم واپس کر دوں گا۔ آپ نے اس آیت کی تلاوت کر دی یعنی اسے باطل مال کھانے میں شامل کیا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہ آیت محکم ہے یعنی منسوخ نہیں، نہ قیامت تک منسوخ ہو سکتی ہے۔ آپ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت اتری تو مسلمانوں نے ایک دوسرے کے ہاں کھانا چھوڑ دیا، جس پر آیت لیس علی الاعمی حرج آخر تک اتری۔ تجارتن کو تجارتن بھی پڑھا گیا ہے، یہ استثناء منقطع ہے، گویا یوں فرمایا جا رہا ہے کہ حرمت والے اسباب سے مال نہ ہو۔ ہاں شرعی طریق پر تجارت سے نفع اٹھانا جائز ہے جو خریدار اور بیچنے والے کی رضامندی سے ہو، جیسے اور جگہ ہے کسی بے گناہ جان کو نہ مارو، ہاں حق کے ساتھ ہو تو جائز ہے۔ اور جیسے دوسری جگہ آیت میں اللہ کا ارشاد ہے جہنمی جہنم میں موت نہ چکھیں گے مگر پہلی بار کی موت یعنی دنیا کی۔ امام شافعی رحمہ اللہ اس آیت سے استدلال کر کے فرماتے ہیں خرید و فروخت بغیر قبولیت کے صحیح نہیں ہوتی، اس لیے کہ رضامندی کی پوری سند یہی ہے۔ صرف لین دین کر لینا کبھی بھی رضامندی پر پوری دلیل نہیں بن سکتا اور جمہور اس کے برخلاف ہیں۔ ائمہ کا قول ہے کہ جس طرح زبانی بات چیت رضامندی کی دلیل ہے، اسی طرح لین دین بھی رضامندی کی دلیل ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ کم قیمت معمولی چیزوں میں تو صرف لین دینا ہی کافی ہے، اور اسی طرح بیوپار کا جو طریقہ ہو صحیح مذہب میں احتیاطی نظر سے تو بات چیت میں قبولیت کا ہونا اور بات ہے، واللہ اعلم۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں خرید و فروخت ہو یا بخشش ہو، سب کو یہ حکم شامل ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ کی مرفوع حدیث میں ہے تجارت رضامندی سے ہے اور بیوپار کے بعد اختیار ہے، کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کو دھوکہ دے۔ یہ حدیث مرسل ہے، پوری رضامندی میں مجلس کے خاتمے تک کا اختیار بھی ہے۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں دونوں بائع مشتری یعنی خریدار اور بیچنے والا اختیار والے ہیں جب تک جدا نہ ہو۔ بخاری شریف میں ہے جب دو شخص خرید و فروخت کریں تو ہر ایک کو اختیار ہے جب تک الگ الگ نہ ہو۔ اسی حدیث کے مطابق امام احمد اور امام شافعی رحمہم اللہ اور ان کے سب ساتھیوں کا فتویٰ ہے اور جمہور سلف و خلف کا بھی، اور اسی پوری رضامندی میں داخل ہے خرید و فروخت کے 3 دن بعد میں اختیار دینا بھی، گو وہ اختیار سال بھر تک کا ہو جیسے گاؤں والوں میں وغیرہ۔ امام مالک رحمہ اللہ کا مشہور مذہب یہی ہے کہ گو ان کے نزدیک صرف لین دین سے ہی بیع صحیح ہو جاتی ہے۔ شافعی مذہب میں بھی ایک قول یہ ہے کہ ان میں سے بعض فرماتے ہیں کہ معمولی کم قیمت چیزوں میں جنہیں لوگ بیوپار کے لیے رکھتے ہوں صرف لین دین ہی کافی ہے، بعض اصحاب کا اختیار ہی ہے جیسے کہ متفق علیہ ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حرام کاموں کا ارتکاب کر کے اور اللہ کی نافرمانیاں کر کے اور ایک دوسرے کے مال بیجا طور پر مار کر کھا کر اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحیم ہے، اور اللہ کا ہر حکم اور ہر ممانعت رحمت والی ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو ذات السلاسل والے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ آپ فرماتے ہیں، مجھے ایک رات احتلام ہو گیا، سردی بہت سخت تھی، یہاں تک کہ مجھے نہانے میں اپنی جان جانے کا خطرہ ہو گیا، تو میں نے تیمم کر کے اپنی جماعت کو صبح کی نماز پڑھا دی۔ جب وہاں سے واپس ہم لوگ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میں نے واقعہ کہہ سنایا۔ رسول اللہ نے فرمایا، کیا تم نے اپنے ساتھیوں کو جنبی یعنی جنابت کی حالت میں نماز پڑھا دی؟ میں نے کہا، اللہ کے رسول، جاڑا سخت تھا اور مجھے اپنی جان جانے کا اندیشہ تھا، تو مجھے یاد پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اپنے تئیں ہلاک نہ کر ڈالو، اللہ رحیم ہے۔ میں نے تیمم کر کے نماز صبح پڑھا دی تو رسول اللہ ہنس دیے اور مجھے کچھ نہ فرمایا۔ بخاری اور مسلم میں ہے، جو شخص کسی لوہے سے خودکشی کرے گا وہ قیامت تک جہنم کی آگ میں لوہے سے خودکشی کرتا رہے گا، اور جو جان بوجھ کر مر جانے کی نیت سے زہر کھا لے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ آگے جہنم میں زہر کھاتا رہے گا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص اپنے تئیں یعنی خود کو جس چیز سے قتل کرے گا وہ قیامت والے دن اسی چیز سے عذاب کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم سے پہلے کے لوگوں میں سے ایک شخص کے زخم لگے، اس نے چھری سے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، خون نہ تھما اور وہ اسی میں مر گیا، تو اللہ عز و جل نے فرمایا، میرے بندے نے اپنے تئیں فنا کرنے کی جلدی کی، میں نے اس پر جنت کو حرام کیا۔ یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم کی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں، جو شخص اسے یعنی خودکشی کے عمل کو ظلم و زیادتی کے ساتھ کرے، یعنی حرام جانتے ہوئے اس کا مرتکب ہو، اور دلیرانہ طور سے حرام پر کار بند ہو، وہ جہنمی ہے۔ بس ہر عقل مند کو اس سخت ڈراوے سے ڈرنا چاہیے، دل کے کان کھول کر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو سن کر حرام کاریوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ گناہ کبیرہ کا بیان۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف فرما دیں گے اور تمہیں جنتی بنا دیں گے۔ اس آیت کے متعلق بہت سی احادیث بھی ہیں، تھوڑی بہت ہم یہاں بیان کرتے ہیں۔ مسند احمد میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو جمعہ کا دن کیا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی پیدائش کو جمع کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا، سنو، اب جو میں جانتا ہوں وہ سنو، جو شخص اس دن اچھی طرح پاکیزگی حاصل کر کے نماز جمعہ کے لیے آئے اور نماز ختم ہو جانے تک خاموش رہے تو اس کا یہ عمل اگلے جمعے تک کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، جب تک کہ وہ قتل سے بچا ہوا ہے۔ ابن جریر میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے خطبے میں، اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تین مرتبہ یہی فرمایا، پھر سر نیچا کر لیا اور ہم نے بھی سر نیچا کر لیا، اور لوگ رونے لگے اور جی دھل گیا کہ اللہ تعالیٰ جانے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز پر قسم کھائی ہے اور پھر کیوں خاموشی اختیار کی ہے۔ تھوڑی دیر میں رسول اللہ نے سر اٹھایا اور آپ کا چہرہ بشاش تھا، جس سے ہم اس قدر خوش ہوئے کہ اگر ہمیں سرخ رنگ کے اونٹ ملتے تو اس قدر خوش نہ ہوتے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، جو بندہ پانچوں نمازیں پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے اور زکات ادا کرتا رہے اور سات کبیرہ گناہوں سے بچے، اس کے لیے جنت کے سب دروازے کھل جائیں گے اور اسے کہا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ اس میں چلے جاؤ۔ سات کبیرہ گناہ، جن سات گناہوں کا اس میں ذکر ہے، اس کی تفصیل بخاری اور مسلم کی حدیث میں اس طرح پر آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سات گناہوں سے بچو جو ہلاک کرنے والے ہیں۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، وہ کون سے گناہ ہیں؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اور اسے قتل کرنا جس کا قتل حرام ہو، ہاں اگر کسی شرعی وجہ سے اس کا خون حلال ہو گیا ہو تو اور بات ہے، اور جادو کرنا اور سود کھانا اور یتیم کا مال کھانا اور میدان جنگ سے کفار کے مقابلے سے بھاگ کھڑا ہونا اور بھولی بھالی پاک دامن مسلمان عورتوں کو زنا کاری کی تہمت لگانا۔ یہ یاد رہے کہ ان سات گناہوں کو کبیرہ یعنی بڑے گناہ کہنے سے یہ مطلب نہیں کہ کبیرہ گناہ صرف یہی سات ہیں، جیسے کہ بعض اور لوگوں کا خیال ہے جن کے نزدیک مفہوم مخالف معتبر ہے۔ دراصل یہ بہت بودہ قول اور غلط اصول ہے، بالخصوص اس وقت جبکہ اس کے خلاف دلیل موجود ہے۔ اور یہاں تو صاف لفظوں میں اور کبیرہ گناہوں کا ذکر بھی موجود ہے۔ مندرجہ ذیل احادیث ملاحظہ ہوں۔ ادب المفرد امام بخاری میں ہے، فیصلہ ابن میاس رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا جو میرے نزدیک کبیرہ تھا، میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا وہ کبیرہ گناہ 9 ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، کسی کو بلا وجہ مار ڈالنا، میدان جنگ میں دشمنان دین کو پیٹ دکھانا، پاک دامن مؤمنہ عورتوں پر تہمت لگانا، سود کھانا، یتیم کا مال ظلم سے کھا جانا، مسجد حرام میں الحاد پھیلانا اور جادو کو جائز جاننا، اور ماں باپ کو بوجہ نافرمانی کے رولانا۔ فیصلہ ابن میاس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بیان کے بعد بھی ابن عمر رضی اللہ عنہما نے دیکھا کہ میرا ڈر خوف کم نہیں ہوا، تو فرمایا کیا تجھے جہنم کی آگ میں داخل ہونے کا ڈر اور جنت میں جانے کی چاہت ہے؟ میں نے کہا بہت کچھ۔ فرمایا سنو، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ میں نے کہا صرف والدہ یعنی میری ماں بقید حیات ہیں۔ فرمایا بس، تو تم ان سے نرم کلامی سے بولا کرو اور انہیں کھانا کھلاتے رہا کرو اور ان کبیرہ گناہوں سے بچتے رہا کرو، تم یقیناً جنت میں جاؤ گے۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کا بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، نماز قائم رکھے، زکات ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے اور کبیرہ گناہوں یعنی بڑے گناہوں سے بچے، وہ جنتی ہے۔ ایک شخص نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کبائر یعنی بڑے بڑے گناہ کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، مسلمان نفس یعنی جان کو قتل کرنا، لڑائی والے دن بھاگ کھڑا ہونا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ جھوٹی بات یا جھوٹی شہادت بھی۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ کبیرہ گناہوں کے بیان کے وقت رسول اللہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جب یہ بیان فرمایا کہ جھوٹی گواہی اور جھوٹ بات، اس وقت آپ تکیے سے ہٹ گئے اور بڑے زور سے اس بات کو بیان فرمایا اور بار بار اسی کو دہراتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے کہا کاش اب تو آپ نہ دہرائیں۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، یہ کہ تو اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک بنائے باوجود یہ کہ تجھے صرف اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا یہ کہ تو اپنے بچے کو اس ڈر سے قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا گناہ بڑا ہے؟ فرمایا یہ کہ تو اپنی پڑوسن سے بدکاری کرے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر سے الا من تاب تک پڑھی۔ ابن مردویہ میں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور دوسرے بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم ایک مرتبہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں کبیرہ گناہوں کا ذکر چل نکلا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، تو کسی کے پاس مصدقہ جواب نہ تھا، اس لیے کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو بھیجا کہ تم جا کر عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے دریافت کراؤ۔ میں گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ سب سے بڑا گناہ شراب پینا ہے۔ میں نے واپس آ کر اس مجلس میں جواب سنا دیا، اس پر اہل مجلس کو تسکین نہ ہوئی اور سب حضرات اٹھ کر عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کے گھر چلے اور خود ان سے دریافت کیا، تو انہوں نے بیان کیا کہ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک واقعہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل کے بادشاہوں میں سے ایک نے ایک شخص کو گرفتار کیا، پھر اسے کہا یا تو اپنی جان سے ہاتھ دھو ڈال یا ان کاموں میں سے کسی ایک کو کر، یعنی یا تو شراب پی یا خون ناحق کر یا زنا کر یا سور کا گوشت کھا۔ اس نے غور و تامل کے بعد جان کے ڈر سے شراب کو ہلکی چیز سمجھ کر پینا منظور کر لیا۔ جب شراب پی لی تو پھر نشے میں وہ ان تمام کاموں کو کر گزرا جن سے وہ پہلے رکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ گوشے گزار فرما کر ہم سے فرمایا، جو شخص شراب پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نمازیں 40 رات تک قبول نہیں فرماتے، اور جو شراب پینے کی عادت میں ہی مر جائے اور اس کے مثانے میں تھوڑی سی شراب ہو، اس پر اللہ تعالیٰ جنت حرام کر دیتے ہیں۔ اگر شراب پینے کے بعد 40 راتوں کے اندر اندر مرے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے، جھوٹی قسم کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں میں شمار فرمایا ہے۔ ابن ابی حاتم میں جھوٹی قسم کے بیان کے بعد یہ فرمان بھی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کوئی بات کہے اور اس میں مچھر کے پر کے برابر زیادتی کرے، اس کے دل میں ایک سیاہ داغ ہو جاتا ہے جو قیامت تک باقی رہتا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ انسان کا اپنے ماں باپ کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اللہ کے رسول اپنے ماں باپ کو کیسے گالی دے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا، اس طرح کہ اس نے دوسرے کے باپ کو گالی دی، اس نے اس کے باپ کو، اس نے اس کی ماں کو برا کہا، اس نے اس کی ماں کو۔ بخاری شریف میں ہے، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ پر لعنت کرے۔ لوگوں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا، دوسرے کے ماں باپ کو کہہ کر اپنے ماں باپ کو کہلوانا۔ صحیح حدیث میں، صحیح بخاری کی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فاسق بنا دیتا ہے اور اسے قتل کرنا کفر ہے۔ اور یہاں کفر سے مراد کفر اصغر ہے، جو کفر آدمی کو دار اسلام سے خارج نہیں کرتا۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کتاب جو ہمارے سامنے پڑھی گئی، اس میں بھی تھا کہ دو نمازوں کو بغیر شرعی عذر کے جمع کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور لڑائی کے میدان سے بھاگ کھڑا ہونا اور لوٹ کھسوٹ کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ الغرض ظہر، عصر یا مغرب، عشاء، پہلے وقت یا پچھلی وقت بغیر شرعی رخصت کے جمع کر کے پڑھنا کبیرہ گناہ ہے۔ پھر جو شخص کے بالکل ہی نہ پڑھے، اس کے گناہ کا تو کیا ٹھکانہ۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ بندے اور شرک کے درمیان نماز کا چھوڑ دینا ہے، یعنی نماز کے چھوڑ دینے کے سبب بغیر شرعی عذر کے ایک مسلمان شخص مشرک بن جاتا ہے۔ سنن کی ایک حدیث میں ہے کہ ہم میں اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز کا چھوڑ دینا ہے، جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی منقول ہے کہ جس نے عصر کی نماز ترک کر دی، اس کے اعمال غارت ہو گئے۔ اور روایت میں بخاری اور مسلم کی یہ بھی ہے کہ جس نے عصر کی نماز فوت کی، گویا اس کا مال اور اس کے اہل و عیال سب ہی ہلاک ہو گئے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ کبیرہ گناہ کیا کیا ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کی رحمت سے نا امید ہونا، اور اللہ کے مکر یعنی چال چلنے سے بے خوف ہو جانا، اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اسی کے مثل ایک اور روایت بھی بزار میں مروی ہے، لیکن زیادہ ٹھیک یہ ہے کہ وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا اپنا موقوف قول ہے۔ ٹھیک بات وہ ہے جو تفسیر ابن جریر میں مروی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کوفی کی مسجد میں ایک مرتبہ کھڑے ہو کر ممبر پر لوگوں کو خطبہ سنا رہے تھے، جس میں فرمایا، لوگوں، کبیرہ گناہ سات ہیں۔ اسے سن کر لوگ چیخ اٹھے۔ آپ نے اسی کو پھر دہرایا، پھر دہرایا، پھر فرمایا، تم مجھ سے اس کی تفسیر کیوں نہیں پوچھتے؟ لوگوں نے کہا، امیر المؤمنین، فرمائیے وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، جس جان کو اللہ تعالیٰ نے مار ڈالنا حرام کیا ہے اسے مار ڈالنا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا یعنی زنا کی، یتیم کا مال کھا جانا، سود خوری کرنا، لڑائی کے دن پیٹ دکھانا، ہجرت کے بعد پھر دار الکفر میں آ بسنا۔ راوی حدیث محمد ابن سہل رحمہ اللہ نے اپنے والد سہل ابن خیتمہ رحمہ اللہ سے پوچھا کہ اسے کبیرہ گناہوں میں کیسے داخل کیا؟ تو جواب ملا کہ پیارے بچے، اس سے بڑھ کر ستم کیا ہوگا کہ ایک شخص ہجرت کر کے مسلمانوں میں ملے، مال غنیمت میں اس کا حصہ مقرر ہو جائے، مجاہدین میں اس کا نام درج کر دیا جائے، پھر وہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر اعرابی یعنی دیہاتی بن جائے اور دار الکفر میں چلا جائے، اور جیسا تھا ویسا ہی ہو جائے یعنی دوبارہ کافر بن جائے۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا، خبردار ہو جاؤ، وہ یعنی کبیرہ گناہ چار ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، خون ناحق سے بچو، ہاں شرعی اجازت اور چیز ہے، زنا کاری نہ کرو، چوری نہ کرو۔ کبیرہ گناہ اور سلف صالحین کے چند اقوال۔ اب اس بارے میں سلف صالحین رحمہم اللہ کے جو اقوال ہیں وہ ملاحظہ ہوں۔ ابن جریر رحمہ اللہ کی تفسیر میں ہے کہ چند لوگوں نے مصر میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ بہت سی باتیں اللہ کی کتاب میں ہم ایسی پاتے ہیں کہ جن پر ہمارا عمل نہیں، اس لیے ہم امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہما انہیں لے کر مدینہ آئے، عمر رضی اللہ عنہ سے ملے۔ آپ نے پوچھا کب آئے؟ جواب دیا کہ اتنے دن ہوئے۔ پوچھا اجازت سے آئے ہو؟ اس کا جواب دیا۔ پھر ان لوگوں کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا انہیں جمع کرو۔ پھر ان کے پاس آئے اور ان میں سے ایک سے پوچھا، تجھے اللہ تعالیٰ اور حق اسلام کی قسم ہے، تو نے پورا قرآن کریم پڑھا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا تو نے اپنے جی میں اسے محفوظ بھی کر لیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، اور اگر ہاں کہہ دیتا تو عمر رضی اللہ عنہ اسے دلائل سے عاجز کر دیتے۔ پھر فرمایا اپنی نگاہ میں، اپنی زبان پر، اپنی چال میں اسے گھیر لیا ہے۔ پھر ایک ایک سے یہی سوال کیا۔ پھر فرمایا تم عمر کو اس مشقت میں ڈالنا چاہتے ہو کہ لوگوں کو کتاب اللہ کے مطابق ہی ٹھیک ٹھاک کر دے، ہمارے رب کو پہلے ہی سے ہماری خطاؤں کا علم تھا۔ پھر آپ نے آیت ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ کی تلاوت کی۔ پھر فرمایا کیا اہل مدینہ کو تمہارے آنے کا یہ سبب معلوم ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا اگر انہیں بھی اس کا علم ہوتا تو مجھے اس بارے میں انہیں بھی واضح کہنا پڑتا۔ اس کی اسناد حسن ہے اور متن بھی حسن ہے۔ گویا روایت حسن رحمہ اللہ کی عمر رضی اللہ عنہ سے ہے جس میں انقطاع ہے، لیکن اتنے سے نقصان کو اس کی پوری شہرت کافی ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کبیرہ گناہ یہ ہیں: اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا، کسی کو مار ڈالنا، یتیم کا مال کھانا، پاک دامن عورتوں کو تہمت لگانا، لڑائی سے بھاگ جانا، ہجرت کے بعد دار الکفر میں قیام کر لینا، جادو کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، سود کھانا، جماعت یعنی مسلمانوں کے گروہ سے جدا ہونا، خرید و فروخت توڑ دینا۔ پہلے گزر چکا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بڑے سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کشادگی سے مایوس ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونا ہے اور اللہ عز و جل کے مکر یعنی چال چلنے سے بے خوف ہونا ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ کی تفسیر میں آپ ہی سے روایت ہے کہ سورہ نساء کی شروع سے لے کر 30 آیتوں تک کبیرہ گناہ کا بیان ہے، پھر آپ نے آیت ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عن کی تلاوت کی۔ بخاری و مسلم کی ایک مرفوع حدیث میں ہے بچا ہوا پانی نہ روکا جائے اور نہ بچی ہوئی گھاس روکی جائے، اور روایت میں ہے تین قسم کے گنہگاروں کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہ دیکھیں گے اور نہ انہیں پاک کریں گے بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہیں۔ ایک شخص جو جنگل میں بچے ہوئے پانی پر قبضہ کر کے مسافروں کو اس سے روکے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کبیرہ گناہ وہ ہیں جو عورتوں سے بیعت لینے کے ذکر میں بیان ہوئے ہیں، یعنی آیت علی اللہ یشرکن باللہ شیئا میں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس آیت کو اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان احسانوں میں بیان فرماتے ہیں اور اس پر بڑی خوشنودی کا اظہار فرماتے ہیں، یعنی آیت ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ کو۔ ایک مرتبہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے سامنے لوگوں نے کہا کبیرہ گناہ سات ہیں، آپ نے فرمایا کئی کئی مرتبہ سات ہیں۔ دوسری روایت میں ہے آپ نے فرمایا سات ہلکا درجہ ہے ورنہ 70 ہیں۔ ایک اور شخص کے اس کہنے پر آپ نے فرمایا وہ 700 تک ہیں، اور 7 تو بہت ہی قریب ہیں۔ ہاں یہ یاد رکھو کہ استغفار کے بعد کبیرہ گناہ کبیرہ نہیں رہتا، اور اصرار اور ہمیشگی اور دوام کرنے سے صغیرہ گناہ صغیرہ نہیں رہتا۔ ایک اور سند سے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہما نے فرمایا جس گناہ پر جہنم کی وعید یعنی دھمکی ہے، یا اللہ تعالیٰ کے غصے کا اظہار ہے، یا اللہ کی رحمت سے دوری کی بات کہی گئی، یا عذاب کی، وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور روایت میں ہے جس سے اللہ تعالیٰ منع فرما دیں وہ کبیرہ گناہ ہے، جس کام میں اللہ عز و جل کی نافرمانی ہو وہ بڑا گناہ ہے۔ تابعین کے اقوال بھی ملاحظہ ہوں۔ عبیدہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کبیرہ گناہ یہ ہیں: اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک، قتل نفس بغیر حق کے، میدان جہاد میں پیٹ دکھانا، یتیم کا مال اڑا دینا، سود خوری، بہتان ترازی، ہجرت کے بعد وطن دوستی۔ راوی حدیث ابن عون نے اپنے استاد محمد رحمہ اللہ سے پوچھا کیا جادو کبیرہ گناہ میں نہیں؟ فرمایا یہ بہتان میں آ گیا، یہ لفظ بہت سی برائیوں کو شامل ہے۔ عبیدہ بن عمیر رحمہ اللہ نے کبیرہ گناہوں پر آیات قرآنی بھی تلاوت کر کے سنائی، شرک پر سورہ حج کی آیت نمبر 31 پڑھی جس میں اللہ نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا گویا آسمان سے گر پڑا، بس اسے پرند لپک لے جائیں گے یا ہوا کسی دور دراز نامعلوم اور بدترین جگہ اسے پھینک دے گی۔ یتیم کے مال پر سورہ نساء کی آیت نمبر 10 کی تلاوت فرمائی اِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا، یعنی جو لوگ ظلم سے یتیموں کا مال مار کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھرتے ہیں۔ سود خوری پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 کی تلاوت فرمائی الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا، یعنی جو لوگ سود خوری کرتے ہیں وہ قیامت کے دن مخبوط الحواس اور پاگل بن کر کھڑے ہوں گے۔ کسی پر جھوٹی تہمت لگانے پر سورہ نور کی آیت نمبر 23 کی تلاوت فرمائی اِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ، یعنی جو لوگ پاک دامن بے خبر با ایمان عورتوں پر تہمت لگائیں۔ میدان جنگ سے بھاگنے پر سورہ انفال کی آیت نمبر 15 تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، یعنی ایمان والو جب کافروں سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو جائے تو پیٹ نہ دکھاؤ۔ ہجرت کے بعد کفرستان میں قیام کرنے پر سورہ نساء کی آیت نمبر 93 تلاوت فرمائی، ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، یعنی جو لوگ ہدایت کے بعد مرتد ہو جائیں۔ قتل مؤمن پر، ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا تلاوت کی، یعنی جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر مار ڈالے اس کی سزا جہنم کا ابدی داخلہ ہے۔ عطا رحمہ اللہ سے بھی کبیرہ گناہوں کا بیان موجود ہے اور اس میں جھوٹی گواہی کا ذکر بھی ہے۔ مغیرہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ کہا جاتا تھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو برا کہنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ میں کہتا ہوں علماء کی ایک جماعت نے اسے کافر کہا ہے جو صحابہ رضی اللہ عنہ کو برا کہے۔ امام مالک ابن انس رحمہ اللہ سے یہ مروی ہے۔ مسند عبد الرزاق میں بسند صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے بھی ہے۔ امام ترمذی بھی اسے حسن صحیح فرماتے ہیں، گو اس روایت کی اور سندیں ضعف سے خالی نہیں مگر اس کے شواہد ہیں، ان میں بھی صحیح روایات ہیں۔ مثلا ایک حدیث میں ہے، کیا تم یہ جانتے ہو کہ میری شفاعت صرف متقیوں اور مؤمنوں کے لیے ہی ہے؟ نہیں نہیں، بلکہ وہ خطا کاروں اور گناہوں میں آلودہ لوگوں کے لیے بھی ہے۔ اب علماء کرام کے اقوال سنیے جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں۔ بعض علماء تو کہتے ہیں کبیرہ وہ ہیں جس پر حد شرعی ہو، بعض کہتے ہیں جس پر قرآن میں یا حدیث میں کسی سزا کا ذکر ہو، بعض کا قول ہے جس سے دینداری کم ہوتی ہو اور دیانتداری میں کمی واقع ہوتی ہو۔ قاضی ابو سعید ہروی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جس کا حرام ہونا لفظوں سے ثابت ہو اور جس نافرمانی پر کوئی حد ہو، جیسے قتل وغیرہ، اسی طرح ہر فریضے کا ترک اور جھوٹی گواہی اور جھوٹی روایت اور جھوٹی قسم۔ قاضی رویانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کبائر یعنی بڑے گناہ ساتھ ہیں، بے وجہ کسی کو مار ڈالنا، زنا، لواطت یعنی آدمی کا آدمی کی پاخانے والی جگہ میں اپنی شرمگاہ کو داخل کرنا، اسی طرح شراب نوشی، چوری، غصب یعنی زبردستی کسی کی زمین وغیرہ ہتھیا لینا اور تہمت لگانا ہے۔ اور ایک آٹھویں چیز بھی دوسری روایت میں مروی ہے، یعنی جھوٹی گواہی، اور اسی کے ساتھ یہ بھی شامل کیا گئے ہیں کہ سود خوری، رمضان کے روزے کا بلا عذر ترک کر دینا، جھوٹی قسم، قطع رحمی، ماں باپ کی نافرمانی، جہاد سے بھاگنا، مال یتیم کھا جانا، ماپ تول میں خیانت کرنا، نماز وقت سے پہلے یا وقت گزار کر بے عذر ادا کرنا، مسلمان کو بے وجہ ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھنا یعنی جھوٹی حدیثیں گھڑنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کو گالی دینا، بے سبب گواہی چھپانا، رشوت لینا، مردوں عورتوں میں ناشاقی کرا دینا، بادشاہ کے پاس شغل خوری کرنا، زکات روک لینا، باوجود قدرت کے بھلی باتوں کا حکم نہ کرنا، بری باتوں سے نہ روکنا، قرآن سیکھ کر بھول جانا، جاندار چیز کو آگ سے جلانا، عورت کا اپنے خاوین کے پاس بے سبب نہ آنا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جانا، اللہ تعالیٰ کے مکر یعنی چال چلنے سے بے خوف ہو جانا، اہل علم اور حاملان قرآن کی برائیاں کرنا، ظہار کرنا، سور کا گوشت کھانا، مردار کھانا، ہاں اگر بوجہ ضرورت اور اضطرار کے کھایا ہو تو اور بات ہے۔ امام رافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان میں سے بعض میں توقف کی گنجائش ہے۔ کبائر یعنی بڑے گناہوں کے بارے میں بزرگان دین نے بہت سی کتابیں بھی تصنیف فرمائی ہیں۔ ہمارے شیخ حافظ ابو عبداللہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک کتاب لکھی ہے جس میں 70 کبیرہ گناہ گنوائے ہیں اور قرآن و حدیث نے سلف کے اقوال سے دلائل بھی دیے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کبیرہ گناہ وہ ہیں جس پر شارع علیہ السلام یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی دھمکی سنائی ہے۔ اس قسم کے گناہ ہی اگر گنے جائیں تو بہت نکلیں گے، اور اگر کبیرہ گناہ ہر اس کام کو کہا جائے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ہے تو بہت ہی ہو جائیں گے۔ واللہ اعلم۔ اللہ تعالی ہماری ہر قسم کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرمائے، اور جن سے کبیرہ گناہ سرزد ہو گئے ہیں انہیں توبہ کی اور استغفار کرنے کی توفیق بخشے، اور آئندہ ان سے باز رہنے کی